السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک عطا فرمایا. جمعے کی سعادتوں میں ایک سعادت یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن اول وقت میں مسجد میں آنا بہت بڑی سعادت اور بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. اس نعمت پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم اور عطا فرمائیں گے. تو جو بھی نیکی بن پائے، خیر کا کام ہم سے ہو جائے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. تو الحمدللہ ہر جمعے کو یہ جو پہلا پیغام ہوتا ہے کہ ہم پر اللہ کا احسان ہے، عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی سلامتی کے ساتھ، اعضاء و جواروں کی سلامتی کے ساتھ اللہ پاک نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ آج کا جو موضوع ہے وہ عقیدہ ختم نبوت اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں. انشاءاللہ آیت نمبر 40 سورۃ الاحزاب کے حوالے سے ہم سمجھیں گے. پس منظر تھوڑا سا سمجھ لیجئے. یہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی حیثیت میں کبھی بھی کوئی بھی نبی یا پیغمبر نہیں آیا. آسان الفاظ میں اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. الحمدللہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو آج سے ٹھیک 50 سال پہلے قانون ساز اسمبلی سے ایسے لوگ کے جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور ان کے ماننے والے تھے ان کو غیر مسلم قرار دیا. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے یہ بہت اہم اچیومنٹ تھی، لہذا ستمبر کا مہینہ پاکستان کے اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ اس میں ختم نبوت کانفرنسز ہوتی ہیں. پھر یہ کہ ربیع الاول سے اس کا تعلق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا مہینہ. تو اب اس موضوع کی مناسبت سے ہم ریکال کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، آپ نے کیا کام کیا، اور اس عقیدے کی بنیاد پر اب امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے، ریسپانسبلٹیز کیا ہیں. سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے. یہ آیت کریمہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے. پس منظر بھی سمجھنا ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب بیٹے کا انتقال ہوا تو بہرحال بہت ساری چیمہ گوئیاں ہوئیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا. اس کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے لیکن تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے اتنے متاثر تھے حضرت زید کہ ان کو موقع ملا آزادی کا, ان کے والد اور چچا آ گئے پہچان لیا, لیکن انہوں نے اپنے سگے باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. لہذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے, شفقت کرتے تھے. مشہور یہ ہو گیا کہ آپ منہ بولے بیٹے میں مشہور ہو گئے زید بن محمد کے نام سے. پھر سورہ احزاب کی ابتدائی آیات میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں, اڈاپٹڈ سن جو ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی شرعی حیثیت نہیں. لہذا آپ کو دوبارہ سے زید بن حارثہ کہا جانے لگا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی دلجوئی کے لیے اپنی سگی پھوپھی زاد بہن ان سے ان کا نکاح کیا. اب یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ نکاح ہو تو گیا لیکن آپس میں معاملات بہتر نہیں ہوئے, نہیں چلا. حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. اس کے نتیجے میں اب حضرت زینب کا سٹیٹس معاملہ ہو گیا. ان کی دلجوئی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا. یہ ہے پس منظر پورا ان آیات کا. تو منافقین کی طرف سے یہ پروپیگنڈا ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے معاذ اللہ اپنی بہو سے نکاح کر دیا. اس حقیقت میں اس پس منظر میں آیات مبارکہ نازل ہو گئیں. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. یعنی آپ کو اللہ پاک نے تین بیٹے عطا فرمائے تھے اور بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. تو جب یہ آیات کریمہ نازل ہو رہی ہیں تو اس وقت آپ کسی مرد کے باپ نہیں تھے. آپ کو اللہ پاک نے چار بیٹیاں عطا فرمائی تھیں. تو یہ ہے پس منظر ان آیات کریمہ کا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ, یہ ہے اس آیت کا سب سے اہم ترین حصہ, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین, اور سلسلہ نبوت رسالت کے اختتام کرنے والے, خاتم ہیں, مہر لگا دینے والے. وکان اللہ بکل شئین علیما, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا. اس آیت کریمہ کا پس منظر کے ساتھ اگر اس کو پڑھا جائے تو بات بالکل واضح ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بھی ہیں, آخری رسول بھی ہیں, اور اب آپ کے بعد کسی بھی حیثیت میں کوئی بھی کبھی بھی رسول و نبی نہیں آئیں. اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. تاریخی اعتبار سے یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے فوراً بعد جھوٹی نبوت کے دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگ پیدا ہوئے, جن میں ٹاپ آف دا لسٹ مسلمہ کذاب تھا, اور بھی کئی خاتون نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. تو کیونکہ یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے, اس بنیاد پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کیا, جنگ کی, قتال کی, اور مختصر سے وقت میں 1.5 سے 2 سال کے دور خلافت ہے ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس اعتبار سے جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے ان سب کا قلا قمع کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کو قتل کیا اور عبرت کا نشان بنایا. بہرحال تاریخی اعتبار سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اس پر مسلمانوں کا اتفاق بھی ہے، اور اس عقیدے میں رکنا پیدا کرنے والوں کے خلاف جنگ کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اقوال ملتے ہیں سردار سے. حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کے سلسلے کا خاتم ہوں. ولا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. اسی طرح ایک اور بڑی پیاری حدیث ملتی ہے، مختصر سے وقت میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. اس نبوت اور رسالت کو ایک قصر، ایک محل سے تعبیر کیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، قصر نبوت. مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص نے قصر، ایک محل بنایا، اور اس میں ہر اینٹ اپنی جگہ پر موجود تھی. ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر ایک اینٹ موجود نہیں تھی، لہذا میں اس قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں. گویا وہ اینٹ جب اپنی جگہ پر آ کر لگ گئی تو وہ قصر نبوت مکمل ہو گیا، نبوت اور رسالت کے بعد. اب ذرا ایک حساس مسئلہ میں چھیڑ رہا ہوں خاص طور پر سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ سرچنگ کوشچن پیدا کیے جاتے ہیں، اور ظاہر بات ہے ہمارے ملک میں، یہ ہندوستان پاکستان میں، یہ غلام احمد قادیانی تھا آجہانی جس نے یہ فتنہ پیدا کیا، اور ظاہر بات ہے قادیانیت یا احمدیت ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس معاشرے کا. ان کی طرف سے کچھ سوالات اٹھائے جاتے ہیں جو بہت اہم سوالات ہیں، اس کا جواب دیا جانا ضروری ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ نبوت اور رسالت رحمت ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ بالکل رحمت ہے. یہ نبی آتے تھے، 125,000 انبیاء کرام تشریف لائے ہر دور کے اعتبار سے، تو یہ تو بلاسنگ ہے، رحمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. جب امت یا قوم گمراہ ہو جاتی تھی، فتنے میں پڑ جاتی تھی، شرک کرتی تھی، نافرمانی کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نئے نبی کو بھیج دیا کرتے. تو سوال یہ ہے کہ کیا اب امت یا قوم یا مسلمان یا انسانیت گمراہ نہیں ہو رہی؟ آج کا تو بڑا اہم سوال ہے. 8 ارب انسان دنیا میں ہیں، تقریباً 2.25 ارب مسلمان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، باقی 6 ارب تو مسلمان ہی نہیں. اسی طرح وہ کسی عقیدہ نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی ایسی ہے جن تک اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں. تو کیا آج کے دور میں کسی نبی اور رسول کی ضرورت ہے؟ لاجیکلی تو یہ جواب ہے کہ ہاں ہے. ایک ایسا پیغمبر ہو جو جدید مسائل کو جانتا ہو، ٹیکنالوجی اس کے پاس یہ ہو اور وہ ہو، آج کے دور کے اعتبار سے لاجیکل تو جواب بنتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ختم نبوت کے حوالے سے اس بات کا بھی جواب دے دیا. سب سے پہلی دلیل، نبوت اور رسالت رحمت تھی اور ہے، قیامت تک رہے گی. نبی اور رسول آ کر کرتے کیا تھے؟ لوگوں کو ہدایات دیتے تھے، گائیڈنس دیتے تھے، رول ماڈل تھے، لہذا ان کے صحیفے ہوتے تھے، ان کے پاس کتابیں ہوتی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی تھی، بک آف گائیڈنس، اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ سوال بنتا. کتاب جو ہوتی ہے، بک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، سابقہ کتابیں محفوظ نہیں تھیں، تورات انجیل زبور وغیرہ میں تحریف ہو گئی، کیونکہ وہ آخری کتاب نہیں تھی، مکمل نہیں تھی، محفوظ نہیں تھی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی، جو آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے والی ہے، ڈاکومنٹڈ پروف ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اب دیکھیں تاریخی حقیقت بھی ہے، اور قرآن کی آیت میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن 1448 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ، دشمن بھی مانتے ہیں کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گی. کیوں رہے گی؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا. ریفرنس کے طور پر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیجیے، اللہ پاک فرماتا سورہ ہجر کی آیت نمبر 9، inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Yaqinan humne yaad dehani ko, zikr ko, guidance ko, reminder ko nazil farmaya aur hum hi iski hifazat karne wale. لہذا الحمدللہ تاریخی اعتبار سے، ڈاکومنٹ کے اعتبار سے قرآن محفوظ ہے، رہے گا، قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ. دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ قرآن تو محفوظ ہے، مکمل بھی ہے یہ نہیں؟ کوئی چیز مکمل نہ ہو تو پھر ضرورت پڑتی ہے نا کوئی اور چیز ایڈ کر لی جائے. تو یہ جامع بھی ہے، معنی بھی ہے، کمپریہنسو بھی ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں پوری زندگی سے متعلق گائیڈنس موجود ہے، اور اب اس میں کسی نوعیت کے اضافے کی ضرورت بھی نہیں. اس کے لیے آیتوں مبارکہ کون سی ہے؟ کسی کے ذہن میں آ رہی ہے؟ اشارہ میں کر دیتا ہوں، حجۃ الوداع، اہم ترین واقعہ، تاریخ انسانی کا اہم ترین واقعہ، خطبہ حجۃ الوداع. 125,000 تقریباً مسلمانوں سے خطاب فرمایا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. اس موقع پر جو آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن محفوظ بھی ہے، مکمل بھی ہے. وہ آیت نمبر 3 ہے سورۃ المائدہ کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی تو علماء یہود نے کہا کہ اگر ہمارے کسی پیغمبر پہ یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن عید کا دن مناتے. اتنی عظیم آیت مبارکہ تمہارے پیغمبر پہ نازل ہوئی. آیت کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تکمیل ہو گئی، کمپلیٹ ہو گیا. الیوم آج کے دن، اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا. اتمام کہتے ہیں مکمل کرنے کو، تمام ہو جانا، مکمل ہو جانا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامَ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتا ہے، مزید سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا، اڈاپٹ کرے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں، قرآن محفوظ بھی ہے، مکمل بھی ہے، دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ یہ تو ہو گیا تھیورٹیکل بات، اب آئیے پریکٹیکل بات. آپ کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، قرآن مکمل ہے، محفوظ ہے، الحمدللہ، اس پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی. اس امت کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ ہر امتی کی کوئی ذمہ داری ہے جو اللہ کے نبی نے، قرآن نے ہماری لگائی ہو؟ اس ذمہ داری کا احساس کیجیے. اب میری جو گفتگو ہے اس کا دوسرا حصہ ہے امت مسلمہ کی ذمہ داری. یہ عقیدہ تو اتھینٹک ہو گیا، اتفاق ہو گیا کہ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے، لہذا انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا زبان سے، قول سے، عمل سے، اخلاق سے، کردار سے، یہاں تک کہ اللہ کے دین کو نافذ و قائم کر کے دکھانا کس کی ذمہ داری؟ اگر یہ دین قائم نہیں ہے تو بس ایک ریچول ہے، رسومات ہے، رہ گئی رسم اعضا، رہ گئی رسم اعضا، روحیں بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. تو اگر یہ کہیں پر امپلیمنٹڈ نہیں ہے خدا نہ خواستہ، تو نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت شعر اقبال کا. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں. للہ یہ ختم ہو گئی, نمازیں بھی چل رہی ہیں, روزے بھی چل رہے ہیں, حج بھی چل رہے ہیں, لیکن جو اس کی روح ہے اصل وہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ سیاسی معاشی معاشرتی سطح پر امپلیمنٹڈ نہیں ہے, اس کے اثرات عوام الناس تک نہیں پہنچ پاتے. لہذا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اس عقیدے کی حفاظت کی جائے. کیسے کریں؟ اپنے بچوں کو, خاص طور پر یہ جین زی نئی نسل جو آ رہی ہے, ان تک کی بات اچھی طرح بٹھا دیں, دلائل سے, قرآن سے, حدیث سے, اپنے گھر کے اندر ماحول. کیونکہ بہرحال باہر تو جاتے ہیں, باہر جا سکتے ہیں, وہاں سب سے زیادہ ایکٹیولی جو کام کر رہے ہیں وہ قادیانی ہیں. قادیانی مشنری کی طرح, جیسے کرسچن ورلڈ میں مشنریز ہوتے ہیں باقاعدہ عقیدے کو بدل رہے ہیں, ایسے انتہائی آرگنائز وے میں قادیانیت پھیل رہی ہے. پاکستان میں بھی ہے, انٹیریئر سندھ میں, بلوچستان میں آپ چلے جائیں, قادیانی ہر تیسرا چوتھا آدمی قادیانی ہے, پیسے دیتے ہیں, شادیاں کراتے ہیں, جابز دیتے ہیں. تو سب سے بنیادی ذمہ داری ہر مسلمان کی یہ ہے کہ اس عقیدے پر بار 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 تذکرہ کرے. نمبر دو, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑے. اپنے گھروں میں اس بات کا تذکرہ کریں کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین انسان, سب سے بہترین رول ماڈل, سب سے بہترین کردار کیا ہمیں. لہذا پیغمبر کی شخصیت کو نمایاں کیا جائے, آپ کے اخلاق کو, آپ کے کردار کو, آپ کے معاملات کو, آپ کے رویوں کو صرف نمایاں نہ کیا جائے بلکہ خود اس پر عمل کیا جائے. بچے عام طور پر بہت متاثر ہوتے ہیں تقریر سے, لیکن دیکھتے ہیں کہ میرے باپ, میرا بھائی, میرا گھر والے بھی اس پر عمل کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. تو بہرحال سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ایک عملی اظہار کے طور پر, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں تو ہماری کامیابی آپ کی اطاعت اور اتباع میں ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بڑی پیاری آیت کریمہ ہے, آیت نمبر 31 سورہ آل عمران. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی, ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو, میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. یحببکم اللہ, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا, اپنے قول سے, اپنے عمل سے, خاص طور پر گھر کے اندر ایک ماحول پاکیزہ بنانا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت, صرف محبت نہیں, شدید محبت پیدا کی جائے, خود بھی کی جائے, عملی طور پر اللہ کے نبی سے ایک تعلق کے لیے محبت کا اظہار کیا جائے. کیسے کریں؟ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی یاد آتی ہے نا بار بار. اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی یاد, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو کیا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا, یہ محبت کا اظہار ہے, احسان مندی کا اظہار ہے. محسن اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ ایمان کا حاصل بھی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے فرشتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم بھی اللہ کے نبی کے لیے دعا کیا کرو, درود و سلام پڑھا کرو. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بڑی پیاری دو احادیث ہیں. حضور نے فرمایا, لا یؤمن احدکم, بخاری کی حدیث, تم میں سے کوئی شخص مومن, مومن کامل نہیں ہو سکتا, حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین, یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں. ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے, بیوی بچوں سے محبت کرنی چاہیے, کریں, لیکن محبوب تر, زیادہ محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی اہل ایمان سے ان کی جانوں سے زیادہ محترم ہے. سورہ عذاب کی آیت نمبر 6. پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم آپ کے اخلاق, عبادات, معاملات, عدل, رحم اور حسن سلوک کو اپنی زندگی میں اپنائیں. اللہ کرے کہ ہم کو دیکھ کر لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق یاد آئیں. بڑی دل سے مانگنے والی دعا ہے. ایک پیغمبر کی صورت ہے, آپ کی صورت مطہرہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور. بعض بزرگوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی بہت دعائیں دیا کرتے تھے, خاص طور پر سفید داڑھی والے اکرام کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب سفید بالوں والا اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے اور اس کی دعا رد نہیں کی جاتی. اور داڑھی کا اکرام کرنا, محبت کرنا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے. لہذا صورت مطہرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہو, لیکن اصل چیز کیا ہے؟ سیرت مطہرہ, عمل, اخلاق, کردار, بیہیویئر, رویے. لہذا آئیے ٹیک اوے میسج کے طور پر میں بھی آپ بھی کوشش کریں کہ کم از کم اپنے گھر میں تو ہم رول ماڈل بنیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک, اچھا سلوک, بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک, جزاک اللہ کہنے کی عادت ڈالیں. یہ کمزوری ہم سب میں موجود ہے. ماں باپ نے اتنے احسانات کیے ہیں کہ ہم اتار ہی نہیں سکتے. بیوی بچے ہیں, رشتہ دار ہیں, تو کم از کم یہ جو انگریز تھینک یو کہتا ہے اور ہم تھینک یو کہہ کر بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ہماری تعلیمات کیا ہیں؟ فوراً آپ کیا کہیں؟ جزاک اللہ خیرن, اللہ تمہیں جزا دے. اور اس کا جواب ہے وہیا کا, تمہیں بھی اللہ پاک جزا دے. تو جو ایکسچینج آف گریٹنگز ہے, یہ کتنا پازیٹو معاملہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے, کوئی کھانا کھلا رہا ہے, کپڑے بنا رہا ہے, کپڑوں پہ استری کرنا روزانہ کا معمول ہے, تو کبھی کبھار اپنی زبان سے کہہ بھی دیا جائے کہ آپ کا شکریہ. گریٹیٹیوڈ, یہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں الحمدللہ 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 کہنا, اللہ کا شکر ادا کرنا, لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. پھر آخری بات یہ کہ حکمت اور امن کے ساتھ دعوت و تبلیغ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت. اور اس میں بھی ترتیب بڑی امپورٹنٹ ہے, بہت اہمیت کے عامل ہے. ہماری دعوت, ہماری تبلیغ کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ ہم کسی اور محلے میں جا کر, کسی اور ملک میں جا کر دعوت کا کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے اپنے گھر والے, اپنے بچے, اپنے بیوی, اپنے بہن بھائی اس دین سے محروم ہے, تو یہ بہت بڑی محرومی. اور برا نہیں منائیے گا, دعوت کے مرحلے میں سب سے پہلے گواہی دینے والے ہوتے کون ہیں؟ اپنے بیوی اور اپنے بچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی گواہی دینے والی سب سے پہلے کون تھی؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ پاک ہمیں اس عقیدہ ختم نبوت پر یقین عطا فرمائے. اور اس حوالے سے جو امت کی ذمہ داری لگا کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نے فرمایا بلغوا عنی, آخری حدیث سنا رہا ہوں, بہت اہم حدیث, بخاری کی حدیث. حضور نے فرمایا بلغوا عنی, پہنچاؤ میری طرف سے, ولو آیت, چاہے تمہیں ایک آیت مبارکہ بھی آتا, سنگل آیا, تبلیغ دین, دعوت اللہ, یہ پیغمبر کی سنت علیہ الصلوۃ والسلام. اور اب عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دین سیکھنا, سکھانا. علماء کرام سے ظاہری بات ہے دین سیکھنے کے لیے کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر, کسی کیمسٹری فزکس والے کے پاس تو نہیں جائیں گے. ظاہر بات ہے دیندار لوگ ہوں, علماء ہوں, اسکالرز ہوں, جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگائی, الحمدللہ ان سے ہی دین سیکھا جائے گا. لیکن کتنی بڑی سعادت ہے اس کو سمجھیے گا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میری ملاقات ہو میرے بھائیوں سے. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے فرمایا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میری ملاقات ہو میرے ان بھائیوں سے جو تمہارے بعد آئیں گے قیامت تک آنے والا. وہ مجھ پر ویسے ہی ایمان لائیں گے جیسے تم لائے ہو, وہ میری ویسے ہی تصدیق کریں گے جیسے تم کرتے ہو. تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ پیغمبر کے اس مشن میں جو قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ, کچھ نہ کچھ وقت, کچھ پیسہ, کچھ صلاحیتیں, کچھ ایفرٹ, کچھ صلاحیتیں لگ جائیں اس کام میں. اور ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے اپنا گھر, اپنی بیوی, اپنا بچہ, کیونکہ اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے. کلکم رائن, بخاری کی حدیث, تم میں سے ہر ایک رائی ہے, نگہبان ہے, اکاؤنٹیبل ہے. وکلکم مسئول عن رعیتی, اور تم میں سے سوال کیا جائے گا سب آرڈیننٹ سے. ایک پریزیڈنٹ ہے, اس سے سوال پوری رعایا کے بارے میں ہوگا, لیکن گھر کا سربراہ اللہ پاک نے کس کو بنایا؟ سربراہ خاندان دادا ہیں, والد ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کریں. تو اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے جو ذمہ داری اس امت کے لگا کر گئے, بلکہ وہ حدیث بھی سنائی دیتا ہوں, کئی مرتبہ سناتا ہوں. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم گواہی لی. اللہ البلغتو, لوگوں گواہی دو, کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں. سوال بنتا ہے کہ یہ گواہی کیوں لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی سے سوال کیا جائے گا. فَكَيْفَ فَإِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, کیسا ہوگا وہ دن جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے, اور اے نبی آپ کو آپ کی امت کے خلاف گواہی کے طور پر لائیں گے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں نے تلاوت کر کے سنائی تو پیغمبر نے کہا ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ. جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو آپ کے چہرہ انور آنسوؤں سے تر تھا. قیامت کے دن ہر پیغمبر کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینی کہ وہ پیغام جو ان تک پہنچا تھا وہ انہوں نے پہنچا دیا. بارہ اللہ کے نبی نے گواہی لی, اللہ حل بلغ, تو لوگوں گواہی دو کیا میں نے پہنچا دیا یا نہیں. صحابہ کرام نے جواب دیا قد بلغتا و ادیتا و نصحتا, آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں, حق کے نصیحت ادا کر دیا, امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. سائن آف ریلیف, پھر اللہ کے نبی نے ایسے ہاتھ اٹھایا انگلی, اللہم شہد, اللہ گواہ رہے کہ یہ گواہی دے رہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ داری لگائی, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں, یعنی قیامت تک آنے والے ہر انسان تک اللہ کا پیغام پہنچانا نبوت رسالت کے اعتبار سے امتیوں کی ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک یہ سعادت ہمیں بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.